بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آج ہم رسالہ حیات المسلمین سے روح پنجم پانچویں روح جو اعتقاد تقدیر اور عمل توکل اعتقاد تقدیر یعنی تقدیر پر ایمان اور توکل کا عمل تقدیر پر ایمان لانا یقین لانا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اس سے متعلق پڑھیں گے اس اعتقاد اور عمل میں یہ فائدے ہیں نمبر ایک یہ کہ کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو اس سے دل مضبوط رہے گا یعنی تقدیر پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کیسی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو اس سے دل مضبوط رہے گا یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا اور وہ جب چاہے گا اس مصیبت یا بلا کو تباہ کر دے گا دوم یہ کہ جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا جب مکمل اللہ پر بھروسہ ہوگا تسلیم و رضا ہوگی تو پھر نہ تو پریشان ہوگا نہ مایوس ہوگا اور دل بھی کمزور نہ ہوگا تیسرا فائدہ یہ کہ نیز جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو یعنی خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے گا یوں سمجھے گا کہ مصیبت تو بغیر خدا تعالیٰ کے چاہے ہوئے دفع ہوگی نہیں پھر خدا تعالیٰ کو ناراض کیوں کیا جائے اور چوتھا فائدہ یہ کہ اس سمجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں بھی مشغول ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ جب اسی کے چاہنے سے یعنی اللہ کے چاہنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے کسی مخلوق سے امید نہیں لگائے گا بلکہ اللہ سے امید لگائے گا اور دعا کرے گا پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جانا اور مضبوط تعلق ہو جانا جتنا جس قدر مضبوط تعلق ہوگا وہ ساری راحتوں کی سارے آرام کی سکون کی جڑ ہے نیز جب ہر کام میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا تدبیر تو کرنا منع نہیں ہے بلکہ تدبیر کرنا بھی چاہیے اور صحیح توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ تدبیر کو اختیار کرے لیکن نتیجہ جو ہے اس میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھے یعنی اللہ ہی سے ہوگا اللہ چاہیں گے تو تدبیر کامیاب ہوگی اللہ چاہیں گے تو کامیاب نہ ہوگی تو جب یہ یقین ہوگا تو اپنی تدبیر میں عقل نہیں دکھائے گا کہ ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا اور یہی فائدے اس مسئلے کے اللہ تعالی نے اس آیت میں بطور خلاصہ بتلائے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی چھوڑ دے بلکہ یہ شخص کمزور تدبیر کو بھی نہ چھوڑے گا اور اس میں بھی امید رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس کمزور تدبیر میں بھی اثر دے سکتے ہیں اس لیے کبھی ہمت نہ ہارے گا جیسے بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے اور دین تو بڑی چیز ہے دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ہمتی کی برائی حدیث شریف میں آئی ہے چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والا کہنے لگا حسبی اللہ ونعم الوکیل مطلب یہ کہ خدا کی مرضی میری قسمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتا ہے لیکن ہوشیاری سے کام لو یعنی کوشش اور تدبیر میں کمی مت کرو پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل یعنی خدا کی مرضی اور میری قسمت یعنی میرے مقدر میں جو لکھا تھا لیکن یہ شخص جو تھے یہ بالکل خاموش تھے اور انہیں یہی تھا کہ بس جو ہونا ہوگا اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے اپنی مقدمے میں کسی قسم کی صحیح کوشش نہ کی کہ میرے لیے جو ہے یہ اس میں کوئی نتیجہ بہتر نکل آئے بلکہ کامل اللہ پر بھروسہ رکھے رہے بغیر تدبیر اور بغیر صحیح کے تو ایسا توکل منع ہے بلکہ تدبیر اور کوشش کریں یہ سکھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی کم ہمتی کو ناپسند فرماتے ہیں یہ مضمون تو بیچ میں اس مسئلے کے فائدے بتلانے اور غلطیوں سے بچانے کے لیے آ گیا تھا. اب وہ احادیث لکھی جاتی ہیں جس میں اس مسئلے کا ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا، یعنی کامل مومن نہ ہوگا، جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور برائی پر بھی، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرماوے گا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے ساتھ پا لے گا، جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اور اس کے رزق سے، اور اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یہ شقی، یعنی کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے بالکل بھی، یہ سب کام جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ عمر اس کے ہاتھ میں ہے، نہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کو کبھی یہ پتا ہے کہ مجھے کہاں دفن ہونا ہوگا، اور نہ ہی جو ہے اس کو یہ پتا کہ میں جنتی ہوں یا خدا نخواستہ جہنمی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جاوے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو. یعنی یہ دونوں گمان غلط ہیں، بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. وہی بات ہے کہ سعی تو کرنا چاہیے، چاہے اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ میرے پڑھنے سے یہ کام نہیں ہوگا بلکہ کام اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار ہے. اور اسی طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس گمان سے بچنا بیکار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو، اور اللہ سے مدد چاہو، اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا. یہاں تک کہ احادیث جمع الفوائد سے نقل کی گئی ہیں، ان احادیث میں زیادہ تقدیر کا بیان تھا، آگے وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں زیادہ توکل اور کچھ کچھ تقدیر کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کرڈالا کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے جو خدا تعالیٰ پر اعتماد رکھیں محبت فرماتے ہیں. جب کوئی اہم کام کرنے لگے تو دیندار لوگوں سے اور اہل لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں ان کے کردار کا کچھ پتہ ہی نہیں، اندر سے حاسد ہیں، دشمن ہیں، کیسے ہیں. نیک لوگ ہوں، اللہ والے ہوں اور ہمدرد ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے. اور جب مشورہ کر لے تو اب یہ ضروری نہیں کہ کس کی رائے پر عمل کریں، اب اپنے دل میں جو پختگی سے جو بات آئے اللہ کے بھروسے پر اس پر عمل کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. جس شخص سے خدا تعالیٰ کو محبت ہو اس کی فلاح میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ تدبیر ہی کے لیے تو ہوتا ہے. البتہ تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ تدبیر کر کے بھی بھروسہ خدا پر ہی ہونا چاہیے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، یعنی تم کو ان سے خطرہ ہے. تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا. یعنی بعض لوگ ڈرانے والے، یہ انسان نما شیطان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، ڈراتے ہیں. انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کے لشکر کو ڈرائیں کہ تم سے بڑا لشکر وہاں کفار کا موجود ہے. تو اس بجائے اس کے کہ وہ بزدلی دکھاتے اور ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، اللہ تعالیٰ پر ان کو ایسا بھروسہ تھا کہ اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق چارہ سب مہمات میں کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے. یعنی سپرد کرنا توکل ہے. پس یہ لوگ خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے، یعنی ثواب اور نفع تجارت سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ اس واقعے میں رضائے حق کے تابع رہے، یعنی اسی کی بدولت ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. آیت کی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ان آیتوں میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جن میں صحابہ کو دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دونوں دولتیں توکل کی بدولت ملی، یعنی تدبیر اور اللہ پر بھروسہ، اور اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، پس مالک کے حقیقی جو تجویز کرے بندے کو اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور ہماری کیا تخصیص ہے. سب مسلمانوں کو اپنے سب کام اللہ کے سپرد کرنے رکھنے چاہیے. دوسری بات یہ فرما دیجئے کہ ہمارے لیے جیسی اچھی حالت بہتر ہے، ایسی ہی سختی کی حالت بھی بعتبار انجام کے بہتر ہے، کہ اس میں درجات بڑھتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ توکل کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی ناگواری بھی پیش آئے تو اس سے بھی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بھی بہتر ہی سمجھتے ہیں. اگر دنیا میں بھی اس کا ظہور نہ ہو تو آخرت میں ضرور ہوگا، جو ہمارا اصلی گھر ہے، اور وہی بھلائی ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. کہ یہ فرمایا کہ دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے، ایک تو موافق حالت اور ایک سختی کی حالت ناگوار ہوتی ہے، مگر مومن کا دونوں حالتوں میں فائدہ ہی ہے فائدہ ہے، اللہ نے فائدہ ہی رکھا ہے کہ اگر اچھی نعمت مل گئی شکر کرتا ہے، اور اگر ناگوار حالت ہوئی تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، انعامات آخرت کے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ آخرت کے جو انعامات ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والے ہیں، کبھی چھننے والے نہیں ہیں. دنیا کا فائدہ جب کہ عارضی ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے خوف میں دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ وچار مت کرو، بلکہ اس پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. بعد اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تخت مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کا کافر لوگوں سے نجات دے، یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پالے، اور پھر ان کی حکومت ہی کے دائرے سے نکال دیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ دعا زیادہ مفید ہوتی ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے، اور یہ کام بنانا عام ہے، ظاہراً بھی ہو یا صرف باطناً ہو. دیکھیے توکل پر کیسا عجیب وعدہ فرمایا ہے، اور اصلاح باطناً اس وقت تک تو معلوم نہیں ہوتی مگر بہت جلد سمجھنے آ جاتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس سے ناراض ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، یعنی بکھرا رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پریشانی اور مشکلات نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو آدمی دنیا کی غرض رکھتا ہے اور دنیاوی تدابیر ہی میں لگا رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ سے تعلق نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، مسائل کے حوالے کر دیتے ہیں، لہذا وہ ٹکرے مارتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ لیکن جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور خلاف شریعت کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر، یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ اس تدبیر پر نہ کرے، یہ توکل کی صحیح توکل یہ ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے، یعنی یہ بھی تقدیر میں ہے کہ فلاں دوا یا جھاڑ پھونک سے نفع ہو جائے گا، یعنی یہ کام کرنے چاہیے، جھاڑ پھونک کا موقع ہو تو جھاڑ پھونک کرے، جائز طریقے سے جو علائش قرآنی ہے تو وہ کام کرے، اور دوا کی ضرورت ہے دوا کرے، تو یہ بھی اس کی تقدیر میں شامل ہے کہ یہ فلاں بیماری میں فلاں دوا استعمال کرے گا، فلاں جھاڑ پھونک کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ نتیجہ، مسلمانوں ان آیتوں اور حدیثوں سے سبق لو، کیسی ہی دشواری پیش آوے دل تھوڑا مت کرو اور دین میں کچے مت بنو، خدا تعالی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقدیر پر کامل ایمان عطا فرمائے اور اپنی ذات عالی پر مکمل بھروسہ عطا فرمائے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا وفي روايه كفافا۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، تو محمد کی آل یعنی اہل بیت و ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچانے کے لیے کافی ہو، اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل اور اہل عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھا دیں اور توفیق عمل بخشیں۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے یہاں مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور دوست کامل ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے، اور کفاف کے معنی یہ ہیں کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دے۔ بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت، کفاف بقدر ضرورت افضل ہے فقر اور غنا سے، اور جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور طرح کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت عبدالرزاق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا یا آخرت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، بالوں کی سنتوں میں سے ہے، بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھے ناغا کر دینا چاہیے۔ زیر ناف، بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کریں تو گناہگار ہوگا۔ کنگا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں۔ کنگا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا کریں: اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ: اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت کے بیان میں، پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے، اور آپ عکاظ اور مجنح و ذی المجاز میں کے عرب کے بازار تھے، جاتے اور دعوت کرتے مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عن قریب پیدا ہوں گے، اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملے۔ اور 6 آدمی ان میں سے مشرف با اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ میں ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا۔ اگلے سال کے نبوت سے 12 سال تھا، 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوں میں کے اور 7 اور، اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شریعت اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔